السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد اسٹوڈیوز ہے۔ پروگرام کشمیر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق وانی۔ سامعین، پروگرام میں سب سے پہلے سنتے ہیں کشمیر سے متعلق خبریں اور اس کے بعد ہوگی بات کشمیر پر۔ نیو یارک میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی تشویشناک صورتحال کا احاطہ کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے حال ہی میں جاری 2017 کی اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں غسل الفاظ کے خصوصی اختیارات کے کالے قانون کو منسوخ کرنے یا اس کا جائزہ لینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ جولائی میں غسل الفاظ کے ٹرائبیونل احکامات کے تحت 5 فوجی اہلکاروں کی قید کی سزا معطل کی گئی۔ ان اہلکاروں کو 2010 میں مچل میں 3 شہریوں کے جعلی مقابلے میں شہید کرنے کے جرم میں 2014 میں سزا سنائی گئی۔ تنظیم نے اس اقدام کو سیکورٹی فورسز کے قانون شکن اہلکاروں کے خلاف احتساب کے عمل کو ایک دھچکا قرار دیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مقبوضہ وادی میں 2016 میں مظاہرین اور بھارتی فوج کے درمیان شروع ہونے والی جھڑپیں 2017 میں بھی جاری رہیں، جس کے باعث تعلیمی ادارے مسلسل بند رہے۔ رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کی بندش کا بھی ذکر کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کپواڑہ میں بے گناہ کشمیریوں کے قتل عام کی 24ویں برسی پر آج قصبے میں مکمل ہڑتال رہی۔ بھارتی فوجیوں نے 27 جنوری 1994 کو کپواڑہ قصبے میں 27 بے گناہ کشمیریوں کو بلا جواز طور پر اندھادھند فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہڑتال کی کال سید علی گیلانی، میرواز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک پر مشتمل مشترکہ مزاحمتی قیادت نے دی تھی۔ دکانیں، کاروباری ادارے اور دیگر مراکز بند رہے، جبکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت معطل رہی۔ کپواڑہ قصبے اور ملحقہ علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ شہداء کی قبروں پہ فاتحہ خوانی کے لیے مزار شہداء پہنچ گئے۔ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 3 کشمیری نوجوانوں کی شہادت پر آج ضلع شوپیاں میں مسلسل تیسرے روز بھی مکمل ہڑتال رہی۔ فوجیوں نے 2 نوجوانوں سمیر احمد اور فردوس احمد کو بدھ کے روز ضلع شوپیاں کے علاقے چاکی گنڈ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا تھا، جبکہ ایک 17 سالہ نوجوان شاکر احمد میر قابض فورسز کی پرامن مظاہرین پر فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہوا۔ فائرنگ سے 2 لڑکیوں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہیں، جبکہ سڑکوں پر ٹریفک معطل ہے۔ سامعین، جڑاوالہ میں مسلم لیگ نون کا جلسہ ہو رہا ہے، جس سے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف خطاب کر رہے ہیں، آئیے سن دیں۔
یہ اپنے اختتام تک پہنچے گا، اپنی انتہا تک پہنچے گا، اور یہ پاکستان کے عوام، جڑاوالہ کے عوام پہنچائیں گے۔ بولو، اس کے لیے ہم سب ایک ہو کے آگے بڑھیں گے۔ مجھے بتاؤ میری بہنوں، آپ میرا ساتھ دو گی؟ آپ بتاؤ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ آپ بتاؤ آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ووٹ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ جڑاوالہ کے عوام کا میرے ساتھ وعدہ ہونا چاہیے۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو، اپنے ووٹ کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کے ووٹ کو کسی کو اجازت نہیں دیں گے وہ اپنے پاؤں کے نیچے اس کو رولے۔ بولو، اس کے ساتھ، اس کے لیے میرا ساتھ دو گے؟ جڑاوالہ کے میرے دوستوں، بھائیوں، یہ چند باتیں جو میں نے آپ سے کی ہیں، ان کو یاد رکھنا، ان کو کبھی بھولنا نہیں ہے۔ میں پھر آؤں گا آپ کے پاس، پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ساتھ آپ نعرہ لگائیے، جڑاوالہ پورے شہر میں آواز گونجنی چاہیے، پاکستان
سامعین، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد اسٹوڈیوز ہے. پروگرام سن رہے ہیں آپ کشمیر اپڈیٹ. کشمیر سے متعلق کچھ اور خبریں. کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی نے کٹپوتلی وزیر اعظم کے حالیہ بیان پہ کہا کہ کشمیر نہ تو قانونی مسئلہ ہے اور نہ ہی عسکری طاقت سے اسے حل کیا جا سکتا ہے. سید علی گیلانی نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ تنازع کشمیر عالمی فورم پر طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے اور عالمی برادری نے کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادیت دینے پر اتفاق کیا ہے. حریت کانفرنس کے چیئرمین نے جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم 70 سال سے زائد عرصے سے گولیاں کھا رہے ہیں اور ہمیں امن کی بےحد ضرورت ہے. میروائز عمر فاروق کی زیر قیادت حریت فورم نے سری نگر میں بھارتی فوج کے کٹھپوتلی انتظامیہ کے تاریخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر پابندی لگانے کی شدید مذمت کی ہے. حریت فورم کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ کٹھپوتلی انتظامیہ نے نہ صرف کشمیریوں کو مسجد میں جا کر نماز جمعہ ادا کرنے سے روکا بلکہ میروائز عمر فاروق کو ان کے گھر پر نظر بند کر رکھ کر خطبہ جمعہ دینے پر بھی پابندی عائد کی. کشمیر کونسل یورپی یونین نے بھارت کے کشمیر میں یوم جمہوریہ منانے کے خلاف برسلز میں احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اس مظاہرے میں بڑی تعداد میں کشمیری عوام اور یورپی یونین کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے بھارتی سفارتخانے کے سامنے مظاہرے میں شرکت کی. کشمیر کی آزادی کے لیے عالمی مہم نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری عوام کے خلاف بھارتی فورسز کی بربریت کو اجاگر کرنے کے لیے ڈیجیٹل آگاہی مہم کا آغاز کر دیا. مہم کو پہلے مرحلے میں 2 ہفتوں کے لیے لندن بھر کی 13 مقامات پر شروع کیا جائے گا. ادھر بڑی تعداد میں کشمیری سکھ برادری نے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا جس کا مقصد بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاح کے طور پر منانا تھا. لارڈ نذیر احمد کی قیادت میں سینکڑوں مظاہرین نے بھارت سے کشمیر اور خالستان کی آزادی کا بھی مطالبہ کیا. مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینر اٹھائے ہوئے تھے جن پر مقبوضہ کشمیر میں بھارت میں سکھوں سمیت اقلیتی برادری پر بھارتی بربریت کو اجاگر کیا گیا تھا. سامعین، نیویارک میں قائم انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی تشویشناک صورتحال کا احاطہ کیا ہے. ہیومن رائٹ واچ نے اپنی 2017 کی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں مسلح افواج کے خصوصی اختیارات کے کالے قانون کو منسوخ کرنے یا اس کا جائزہ لینے میں بھی ناکام ہو چکی ہے. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ گزشتہ جولائی میں مسلح افواج کے ٹرائبیونل احکامات کے تحت 5 فوجی اہلکاروں کی عمر قید کی سزا معطل کی گئی. ان اہلکاروں کو 2010 میں مچل میں 3 شہریوں کے جعلی مقابلے میں شہید کرنے کے جرم میں 2014 میں سزا دی گئی تھی. تنظیم نے اس اقدام کو سکیورٹی فورسز کے قانون شکن اہلکاروں کے خلاف احتساب کے عمل کو بھی ایک دھچکا قرار دیا. رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2016 میں مظاہرین اور بھارتی فوج کے درمیان شروع ہونے والی جھڑپیں 2017 میں بھی جاری رہیں جس کے باعث تعلیمی ادارے بند رہے. رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ سروس کی معطلی کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس قسم کے مظالم مقبوضہ کشمیر میں ہوتے رہے ہیں. یہ جو ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے یہ ان کی تصدیق کرتی ہے ان مظالم کی جو مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے روا رکھے ہوئے ہیں، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے اپنی طاقت کے بل بوتے پر مقبوضہ کشمیر پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کے جرائم کر رہا ہے. سامعین، وقت ہوا چاہتا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تدریسی پروگرام کا، تو آئیے سنتے ہیں پروگرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا تدریسی پروگرام.
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی اے کے طلبہ و طالبات کے لیے سیرت طیبہ کا دوسرا پروگرام پیش کیا جاتا ہے. موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی. پروڈیوسر عفت علی.
عزیز طلبا، السلام علیکم. سیرت طیبہ یہ کورس بی اے کے طلبا کے لیے تیار کیا گیا ہے. آج اس سلسلے کے دوسرے ریڈیو پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر اختر حاضر ہے. عزیز طلبا طالبات، آپ نے اپنے خطاب کے دوسرے یونٹ میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. کبھی آپ نے غور کیا کہ آخری نبی کے لیے شہر مکہ کیوں منتخب کیا گیا؟ مکہ کے انتخاب کی کئی ایک تاریخی اور جغرافیائی وجوہات ہیں۔ انسان اپنے ماحول، خاندان، اپنے علاقے، شہر اور قبیلے کے رسم و رواج سے اپنی شخصیت کی تعمیر کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے گھرانوں کے بچے بہت سی معلومات اپنے گھریلو ماحول سے حاصل کر لیتے ہیں۔ سرسبز و شاداب علاقوں کے رہنے والے اپنی نثر اور شاعری میں اپنے ماحول کی خوبصورتی کی تصویر کشی کرتے ہیں، لیکن مکہ ایک ایسی جگہ تھی جسے بنجر وادی کہا گیا، جہاں جھلسا دینے والی لو، تپتی ہوئی ریت اور جلے ہوئے گرم پہاڑ ہیں۔ اگر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشمیر کی جنت نظیر وادی یا سوئٹزرلینڈ کے بہر آفرین ماحول میں پیدا ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ آپ کے کلام کا حسن، آپ کے استدلال کی قوت، آپ کے بیان کی شستگی اور شگفتگی، آپ کی بیانیہ تصویر کشی کی مہارت، خوبصورت ماحول اور دلاویز موسموں کی پیداوار ہے جس میں آپ نے جنم لیا۔ پھر انسان جس قوم میں پیدا ہوتا ہے اس سے اکتساب کرتا ہے، لیکن آپ جس قوم میں پیدا ہوئے اس کے پاس کسی کو کچھ دینے کے لیے تھا ہی نہیں۔ وہ لوگ جن میں ہر اخلاقی برائی موجود تھی، وہ کسی دوسرے کو کیا دے سکتے تھے؟ قدرت کی طرف سے یہ سب انتظامات اس لیے کیے گئے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نبوت، آپ کے ماحول، آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کے قوم کے افکار و نظریات سے متاثر یا ماخذ ہیں۔
عزیز طلبہ، آپ نے غور کیا کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ معظمہ میں پیدا ہونا کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، بلکہ اس میں اللہ کی حکمتیں کار فرما تھی۔ آپ نے اپنے کورس میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کے والد گرامی عبداللہ وفات پا گئے تھے۔ ابھی آپ 6 سال کے ہی تھے کہ والدہ محترمہ بھی وفات پا گئی۔ عمر مبارک کے 8ویں سال دادا بھی چل بسے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن ہی سے یہ تمام سہارے ایک ایک کر کے کیوں چھین لیے گئے؟ آئیے اس کی حکمتیں جانتے ہیں۔
واقعہ یہ ہے کہ والدین بچوں کی پرورش اور تربیت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی بچے کے والدین زندہ نہ رہے اور دادا زندہ ہوں تو عام طور پر دادا اپنے یتیم پوتے کا بیٹے کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خیال رکھتا ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ بڑے ہو کر پورے عالم انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما بننا تھا، اس لیے اللہ کریم نے آپ کی تربیت کے تمام ظاہری ذرائع ختم کر دیے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کا باپ بہت دانشمند تھا، یا ان کی ماں بہت سلیقہ شعر تھی، یا دادا بہت مشفق تھے، کہ انہوں نے بچے کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ بڑا ہو کر عالم انسانیت کا نجات دہندہ بن سکے۔ گویا آپ کی یتیمی، ماں اور دادا کا انتقال کر جانا خدا کی توحید اور ربوبیت کی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اللہ پاک نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی اور تمام ظاہری سہارے ختم کر دیے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دادا کے بعد آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی نے اس کی وجہ یہ بتاتے ہوئے بہت خوب لکھا ہے، فرماتے ہیں، حقیقت جتنی بیان اور شاندار چہرے کے ساتھ اب اس بے مادر و پدر لاوارث یتیم کی پیشانی سے چمک رہی تھی، نہ چمکتی اگر کہیں بجائے بے مایا اور بے نصاحت محترم ابو طالب کی بجائے خدا نخواستہ آپ کی نگرانی مکے کے ساہوکار عبداللہ قرا یعنی ابو لہب کے سپرد ہوتی۔ جس قطرے کے قسمت میں موتی ہونا ہوتا ہے وہ گونگوں اور مینڈکوں کے منہ میں نہیں گرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے پاس رہے ضرور، لیکن ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت نہیں کی، بلکہ آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت کرتے رہے۔ حضرت ابو طالب کی اولاد خاصی تھی اور وسائل معیشت محدود تھے، چنانچہ گزر و بسر کے لیے ان کے اس یتیم بھتیجے کو بھی مکے والوں کے اونٹ اور بکریاں چرانا پڑتی تھی۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ جب دسترخوان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ نہ ہوتے تھے تو ہم سیر نہ ہو پاتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوتے تھے تو تھوڑا کھانا بھی بہت ہو جاتا تھا۔ ابو طالب نے اپنے ایک طویل مدھیہ قصیدے میں اپنے اس بھتیجے کی یوں تعریف کی ہے، وہ گورا چٹا جوان جس کے چہرے کی برکت سے بارش مانگی جاتی ہے، جو یتیموں کا والی اور بیواؤں کی پاک دامنی کی ضمانت ہے۔
عزیز طلبہ اور طالبات، آپ نے اپنے کورس میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 40 سال تھی۔ ابھی آپ نے یہ بھی سن لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دنیا کی دولت نہ تھی نہ سونے چاندی کے انبار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر اوقات کے لیے مزدوری کرتے تھے، جبکہ حضرت خدیجہ کی معاشی خوشحالی کا یہ عالم تھا کہ حجاز میں سب سے امیر شہر مکہ تھا اور تمام مکہ والوں کے پاس جتنی دولت تھی اتنی اکیلی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی۔ گویا حضرت خدیجہ حجاز کی سب سے دولت مند خاتون تھیں، اور انہوں نے بڑے بڑے رؤسا اور سرداروں کے پیغام ٹھکرا کر از خود اس نوجوان کو نکاح کا پیغام بھجوایا جو مادی اعتبار سے غریب تھا، جو معاشرے میں صادق اور امین کہلاتا تھا۔ اس نکاح میں حکمت خداوندی کیا تھی؟
یوں تو اس میں نامعلوم کتنی حکمتیں پوشیدہ ہوں، لیکن ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجنا تھا، اور یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ اہل ثروت کی اکثریت نے حق و صداقت کی مخالفت کی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح غریب اور مفلوق الحال ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عمراء اور رؤسا یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ نبوت کیا ہے؟ ایک بھوکے ننگے انسان کا اہل ثروت کے خلاف نعرہ انقلاب، اس میں کوئی ایجابی اور مثبت پیغام نہیں۔ چنانچہ خدا نے چاہا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حرف نہ آئے کہ یہ ایک نادار آدمی کا برہمی کا نعرہ تھا۔ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح کروا کر ان کی تمام دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی، اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ امیری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو کس طرح متاثر کیا، آپ کو جب دولت ملی تو آپ نے کہاں خرچ کی، اور خود خدیجہ کبریٰ اس کی گواہی دیتے ہوئے کہتی ہیں،
باخدا اللہ آپ کو ہرگز تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کی مدد کرتے ہیں اور مشکلات میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ خود آپ کی شخصیت پر اس دولت کا کیا اثر ہوا؟ مولانا مناظر احسن گیلانی فرماتے ہیں،
امیری جب آتی ہے تو اپنی شان کے ساتھ آتی ہے، لیکن مکے کے رئیس اپنی کوٹھیوں میں ہیں، طائف کے عمرا اپنے پھولوں اور پھلوں سے لدے ہوئے باغوں اور بنگلوں میں ہیں، اور جو سب سے بڑی عمارت کا مختار کل اور متصرف مجاز ہے وہ پہاڑوں کے اندھیرے غاروں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دولت سے باغات خریدے، نہ محلات تعمیر کیے، بلکہ وہ دولت غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دی، اور خود جو کے ستو اور پانی لے کر غار حرا میں جا ٹھہرے۔
سیرت طیبہ کا یہ پہلو دور حاضر کے معاشی رجحانات کے نقطۂ نظر سے انتہائی اچھوتا اور اہمیت کا حامل ہے۔ عزیز طلبہ، بعثت نبوی کے بعد مکہ والوں نے آپ کو یکا یک نہیں مانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برے برے ناموں سے پکارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر اونٹ کی اوجری لا کر رکھ دی گئی، آپ کے گلے میں پھندا ڈالا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے گرم انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر کی سیلیں رکھ دی گئیں، تپتی ہوئی ریت اور کنکریوں پر گھسیٹا گیا، چٹائیوں میں باندھ کر دھواں دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے کچھ ساتھی ایک بار اور دوسری بار ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیٹی اور داماد نے بھی گھر بار چھوڑ کر 3 سال تک زندگی کی تمام ضروریات بند کر کے بنو ہاشم کو درختوں کے پتے، گھاس کی جڑیں، مردہ جانوروں کے خشک چمڑے کھانے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے، لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے؟
یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ مصائب سے گھبراتا ہے اور تکلیف برداشت کرنے سے کنی کتراتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی ذات پر سختیاں جھیل لیتے ہیں، لیکن اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں پر سختیاں ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ مصائب و ابتلاء، یہ اہتمام ہماری نظر میں دنیا والوں پر یہ واضح کرنے کے لیے تھا کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موقف میں کسی قدر پختہ اور اپنے عقائد و افکار اور اپنے نظریات میں کتنے راسخ ہیں کہ بڑی سے بڑی ابتلا اور سخت سے سخت امتحان میں بھی ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی کامیابی کا کتنا یقین تھا۔ آپ کے یقین کو ہم سیرت طیبہ کے اس واقعے میں دیکھ سکتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ سربراہ وردہ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس گئے، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستخوش ہو جائیں۔ حضرت ابو طالب بوڑھے ہو چکے تھے اور مخالفت اور دباؤ انتہائی شدید تھا، چنانچہ انہوں نے آپ کو بلا کر کہا،
بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ آپ نے سن لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم میں ذرا برابر جنبش نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، چچا جان خدا کی قسم اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ میں اپنا کام چھوڑ دوں تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ کام ضرور پایائے تکمیل کو پہنچے گا یا میں اس میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ یہ تمام ابتلا اور مشکلات کا دور اس لیے تھا کہ آپ کے عزم، حوصلہ، صداقت اور مقصد کی لگن کا لوگوں کو اچھی طرح سے علم ہو چکا تھا۔
عزیز طلبہ طالبات، امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بھرپور استفادہ کیا ہوگا اور بعض واقعات سیرت کی حکمتیں جان گئے ہوں گے۔ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
بی اے کے طلبہ و طالبات کے لیے سیرت طیبہ کا دوسرا پروگرام پیش کیا گیا۔ موضوع تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی۔ ریکارڈنگ انجینئر فرحان الرحمان، پروڈیوسر عفت علی، پیشکش انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد۔
سامعین، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے اور پوری دنیا میں مقیم کشمیری اور پاکستانی بھارتی مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے جلسے جلوس اور احتجاج کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں کشمیر کونسل یورپی یونین نے بھارت کے کشمیر میں یوم جمہوریہ منانے کے خلاف برسلز میں احتجاجی مظاہرے کا اہتمام کیا تھا۔ اس مظاہرے میں بڑی تعداد میں کشمیری عوام اور یورپی یونین کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں بھارتی سفارت کے سامنے مظاہرہ کیا۔ لندن میں کشمیری اور سکھ برادری نے بھی بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کا مقصد بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منانا تھا۔ لارڈ نذیر احمد کی قیادت میں سینکڑوں مظاہرین نے بھارت سے کشمیر اور خالستان کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے، جن پر مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں سکھ سمیت اقلیتی برادری پر بھارتی بربریت کو اجاگر کیا گیا تھا۔ بھارت کو ایک نہ ایک دن ضرور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ جب تک کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت نہیں دیا جائے گا، کشمیری جو ہے اپنی حق خود ارادیت کی تحریک کو جو ہے وہ چلاتے رہیں گے اور اس کے لیے جو ہے وہ احتجاج کرتے رہیں گے، جدوجہد کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کشمیر ایک نہ ایک دن ضرور بھارتی تسلط سے آزاد ہوگا۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی کشمیر اپڈیٹ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان مشتاق وانی کو اجازت دیجیے۔ انجینئر تھے شہزادہ عادل افتخار، کوآرڈینیٹر آفاق کاظمی اور انچارج پروگرام احمد کمال، نگران اعلی جاوید خان جدون۔ سامعین، اب سے چند لمحوں بعد آپ خبروں کا خلاصہ سنیں گے، تو آئیے سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور انڈونیشیا نے دفاع، سلامتی اور معیشت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیراعظم نے عالمی بینک پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی تنازع کو سن تاس معاہدے کے تحت حل کرانے میں مدد دے۔ آج سپریم کورٹ نے بعض صحافیوں کو کل زینب قتل کیس کی سماعت میں پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج ایک خودکش کار بم حملے میں 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ سامعین، اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سنیں گے پروگرام ادب رنگ بطور نشر مقرر۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ۔ اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 639 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر۔
سامعین، وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ مفتا اسماعیل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
بجٹ ڈیفیسٹ کم کرتے رہے، لیکن چوتھا سال جس سال آئی ایم ایف ختم ہوا اس میں کچھ اور انٹرنل ریزنز بھی تھے، کچھ آسامیاں چینج ہوئی ہیں وہاں پہ، لوگ چینج ہوئے ایف بی آر وغیرہ کے اندر، اور کسی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ جو دوسرے جو سیاسی مسائل پیدا ہوئے اس ملک میں اور جو لوگوں کے اٹینشن کم ہوئے، تو اس وجہ سے اس سال ہمارا ریونیو کم ہو گیا اور 250 ارب روپے سے ریونیو کم ہو گیا۔ ساتھ ساتھ اس ہر سال جو تھا وہ صوبے جو تھے وہ اپنے سرپلس ہوتا تھا، صوبے کو اتنے زیادہ پیسے ملنے لگے جب سے نون کی حکومت آئی اور خاص طور پہ جب سے این ایس سی کے اوارڈز آئے، کہ صوبوں کے پاس خرچ کرنے کی کیپیبلٹی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ خرچ کرنے کی کیپیبلٹی پیدا کر لی، وسائل پیدا کرنے کی کوئی کیپیبلٹی نہیں کری تھی لیکن خرچ کی کیپیبلٹی کر لی۔ تو صوبوں نے اتنا پیسہ خرچ کر دیا کہ جہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ صوبے 100 ارب روپے کا یا 200 ارب روپے کا ہم کو سرپلس دیں گے اور دیتے تھے ہر سال، انہوں نے نیگیٹو دے دیا، انہوں نے ڈیفیسٹ دے دیا، اور یہاں سے 200 ارب روپے آپ نے اور بھی کم لے لیے۔ لہٰذا آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ جو تھا، جو آپ سال کے شروع میں سوچ رہے تھے 4.3% ہوگا، وہ 5.8% ہو گیا۔ اب جب آپ نے 500-600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ایڈ کر دیا، اور اس کے اندر تھوڑی بہت مطلب اکاؤنٹنگ بھی ہوتی ہے، لیکن بارہ چلیں 5.8% کا جب ہم نے ڈیفیسٹ کر دیا، تو یہ بات اکانومسٹ ہم سمجھتے ہی ہیں میرے خیال سے، اور لوگوں کو میں آسانی سے یہ سمجھا سکتا ہوں، لیکن جس نے میکرو اکنامکس 101 لی اور صبح 9 بجے چلا گیا تھا کلاس میں اور دیکھ لیا تھا، اس کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ کہیں دیکھیں کہ کوئی جادو نہیں ہے، مطلب پیسے چاپ لوگے تو انفلیشن آ جائے گا، مونیٹائز کر دو گے، کہیں سے فری میں پیسے نہیں آتے، دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری لنچ، دیٹس جسٹ ویری ویری آنےسٹ ود یو۔ اس کے بعد آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ کرنا ہے، اور آپ کا ایک ڈیفیسٹ ہوتا ہے سیونگز ورسز انویسٹمنٹ، آپ نے جتنی سرمایہ کاری کری اور جتنی آپ نے بچت کری، اگر آپ کی سرمایہ کاری اس ملک کی 15% ہے جی ڈی پی کا، آمدن کا حصہ، اور آپ کی جو سیونگز ہے وہ 12% ہے، تو 3% کا آپ کا ادھر ایک ڈیفیسٹ ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا حکومت کا ڈیفیسٹ، تمام حکومت کا ڈیفیسٹ 6% ہے، 6% جی ڈی پی کا، تو وہ 9% کہیں نہ کہیں سے آنے چاہیے، کہیں نہ کہیں سے آئیں گے۔ ہمارے ملک میں ہمارے ڈومیسٹک لوگوں نے اس کو ڈس سیو کرائے، ہم نے انویسٹمنٹ زیادہ کر دیے یا ہم نے کنسمپشن زیادہ کر دیے جتنے ہمارے پیسے تھے اس سے، تو کوئی نہ کوئی سیونگز دے گا۔ جو امپورٹ آپ کا ملک میں کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ایکچولی فارنرز اپنی سیونگز آپ کو بھیج رہے ہوتے ہیں، سو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اینڈ فسکل ڈیفیسٹ ول آلویز موو ٹوگیدر۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک ڈیفیسٹ بڑھ رہا اور دوسرا ڈیفیسٹ نہ بڑھے، وہ 1-to-1 ریلیشنز نہیں ہوتی، لیگز ہوتے ہیں، بڑے سارے ایشو ہوتے ہیں، لیکن ایسا دنیا میں پاپ ممکن نہیں ہے۔ یہ سیدھا سیدھا میتھمیٹیکل حساب ہے کہ جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، سوری، جب آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھے گا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا۔ ہم نے وہاں پر ایک غلطی کری، فنڈ میں میری حکومت ہے، مسلم لیگ کی حکومت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لاسٹ ایئر یہ ہم نے غلطی کری، اور آئی تھنک ڈاکٹر صاحب بھی اب یہ اس بات کو سمجھیں گے، کہ ہم نے وہاں پر جو ہے وہ نامینل ایکسچینج ریٹ جو فکس رکھا تھا ڈالر کے ساتھ، وہ غلطی کر دی۔ وہاں پر ہم کو تھوڑا سا روپی کے اندر فلیکسیبلٹی دکھانی تھی، اور جب آپ کا 3 سال تک لگاتار ایکسپورٹ کم ہو رہا ہو، تو وہ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ٹرمز آف ٹریڈ خراب ہو گئے
حکومت نے 3۔
سامعین، یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد اسٹوڈیوز ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ادب رنگ کا، جو نشے مقرر کے طور پر پیش کیا جائے گا، تو آئیے سنتے ہیں پروگرام ادب رنگ۔
السلام علیکم، اب سنیے ہفتہ وار پروگرام ادب رنگ۔ پروگرام ادب رنگ کے ساتھ میں ہوں آپ میزبان داؤد کیف. بازوق اور ادب دوست سامعین کے پسندیدہ اس پروگرام میں شامل ہیں سلسلے ادبی منظرنامہ, جس میں چند ادبی خبروں پہ نظر ڈالی جائے گی. دوسرے ذکر کتاب ہوگا, تیسرے نامور اہل قلم کی برسی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہم پاکستانی ادب کے چند نامور ترین شاعروں کا ذکر بھی کریں گے اور ان کا کلام بھی ہوگا, جسے ہم کہیں گے کلام شاعر بزبان شاعر. سامعین, اس ہفتے کے ادبی منظر نامے پہ جن خبروں کا اثر ہے اس میں سب سے اہم ہے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا. اس حوالے سے مذاکرے, نعتیہ مشاعرے ہو رہے ہیں اور منقبت سلام کی محفلیں بھی ہیں, اور اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ پاکستانی ادب کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ اس میں دوسرے ملکوں کی نسبت جہاں بھی اردو لکھی بولی اور پڑھی جا رہی ہے, پاکستان میں جو ہے نعت کا بہت چلن ہے, اور کم و بیش ہر وہ مجموعہ کلام جو نیا آتا ہے اس کی ابتدا میں حمد و نعت ہوا کرتی ہے. یہ پاکستانی ادب کی ایک اہم پہچان بن گئی ہے. اس کے علاوہ بعض ایسے شعراء بھی ہیں جو خالصتاً نعت کے شعراء ہیں. اب نعت گو شعراء میں مظفر واسی بہت بڑا نام ہے. مظفر واسی نے حمد بھی اور نعت بھی کہی اور بڑے نئے انداز سے کہی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. اور اس کے علاوہ ظفر علی خان, بہت بڑا نام شعر و شاعری میں اور صحافت میں اور دانشوری میں, وہ بھی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں نعت گوئی کے حوالے سے. ان کی نعتیں زبان زد عام ہیں اور بہت توجہ سے اور ہر ربیع الاول میں سنی اور سنائی جاتی ہیں. پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے, ان کی مشہور نعت ہے, پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا, کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا. سراپا معصیت میں ہوں, سراپا مغفرت وہ ہے, خطا کوشی روش میری, خطا پوشی ہے کام اس کا. پھر نعت کے حوالے سے الطاء حسین حالی کی مسدس حالی تمام نعت کے نمونہ ہے, اور خوبصورت اور سادہ لفظوں میں, دل نشین الفاظ میں, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برنانے والا, اس طرح کی اور مشہور ان کی نعتیں ہیں. پھر حافظ لدھیانوی ہیں, نعت میں بڑا نام ہے. علامہ اقبال نے بھی بہت ساری نعتیں کہیں, ان کی بعض شاعری ایسی ہے جس میں تاریخی حوالہ, تلمیحات اور نعت کا حوالہ بیچ میں آتا ہے. اور کہتے ہیں بے مصطفیٰ بے رسا خویش را کہ دی ہم اوز, اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا حبیست. اس کے علاوہ جو ہے آج کی نسل میں بھی بہت نعت گو شعرا موجود ہیں جو خالص نعت لکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا کہ ہر مجموعہ کلام کی ابتدا جو ہے وہ حمد و نعت سے ہوتی. پاکستانی ادب کی یہ ایک پہچان ہے. اور اب میں چاہوں گا کہ میں نعت پیش کروں, اپنے کلام سے ابتدا کرتا ہوں اپنی نعت. وہ ظلمتوں میں ہے روشن دیا سلام و علیک, وہ ظلمتوں میں ہے روشن دیا سلام و علیک, بتانے کفر گراتی ہوا سلام و علیک. مقام رفعت افلاق سے ہے جن کا بلند, مقام رفعت افلاق سے ہے جن کا بلند, ہماری سوچ سے بھی ماورا سلام و علیک, ہماری سوچ سے بھی ماورا سلام و علیک. اور شعر عرض کیا ہے, رہا تفاخر منصب نفر کے نام و نصب, رہا تفاخر منصب نفر کے نام و نصب, دیا وہ درس مساوات کا سلام و علیک, دیا وہ درس مساوات کا سلام و علیک. وجود رحمت و بخشش کمال نوع بشر, وجود رحمت و بخشش کمال نوع بشر, امام و قبلہ کل انبیاء سلام و علیک, امام و قبلہ کل انبیاء سلام و علیک. وزات جس سا کوئی ہو سکا نہ ہوگا کبھی, وزات جس سا کوئی ہو سکا نہ ہوگا کبھی, وہ خود جو اپنی مثال آپ تھا سلام و علیک, وہ خود جو اپنی مثال آپ تھا سلام و علیک. اور حجاز جانے کی دل میں تڑپ ہے جس جس کے, حجاز جاننے کی دل میں تڑپ ہے جس دیش کے سبھی کو ہو یہ سعادت عطا. سلام علیک. اور وہ ظلمتوں میں ہے روشن دیا. سلام علیک. بتان کفر گراتی ہوا. سلام علیک. سامعین, میں نے اپنی نعت گوش گزار کی. میرے ساتھ ساتھی میزبان ہوا کرتے ہیں رانا سعید دوشی. آج بعض جگہوں سے راستوں کی بندش کی وجہ سے پہنچ نہیں پائے. میں وہ جو نعت شامل پروگرام کرنا چاہ رہے تھے, مجھے انہوں نے اجازت دی کہ میں وہ نعت ان کی طرف سے پیش کروں. بوقت نظر بھی جہاں پر یہ کیف تاری رہے, بوقت نظر بھی جہاں پر یہ کیف تاری رہے, میرے وجود میں کلمہ نبی کا جاری رہے, میرے وجود میں کلمہ نبی کا جاری رہے, سجے رہیں میرے سر پر حضور کے نالین, سجے رہیں میرے سر پر حضور کے نالین, خدا کرے کہ سلامت یہ تاج داری رہے, خدا کرے کہ سلامت یہ تاج داری رہے. شعر عرض کیا ہے, ملے نہ چین کبھی بھی بنا درود مجھے, ملے نہ چین کبھی بھی بنا درود مجھے, فلک مقام صدا میری خاک ساری رہے, فلک مقام صدا میری خاک ساری رہے. اور آخری شعر ہے, در نبی پہ یہ رومال میرا رکھ دینا, در نبی پہ یہ رومال میرا رکھ دینا, قطار طول بھی پکڑے تو میری باری رہے, اور قطار طول بھی پکڑے تو میری باری رہے, اور بوقت نزہ بھی جہاں پر یہ کیف تاری رہے, میرے وجود میں کلمہ نبی کا جاری رہے. تو سامعین, یہ نعت میں نے گوش گزار کی, اور رانا سعید دوشی صاحب کی نعت, یہ ان کی کتاب میں شامل ہے, زمین تخلیق کرنی ہے, اور میں نے ان کی طرف سے پیش کی. آج وہ باوجود تشریف نہیں لا سکے. اب بڑھتے ہیں اگلے موضوعات کی طرف. اگلے موضوعات میں ادبی منظر نامے کا میں نے ذکر کیا تھا, تو اس میں نعت اور ربیع الاول کے علاوہ ادبی منظر نامے میں ابھی تک یہ نومبر کا مہینہ جو ہے اقبالیات کا مہینہ ہے, اور اقبال کے حوالے سے تین مقامی بڑی یونیورسٹیوں میں اقبال پہ تقریبات ہوئی ہیں, اور اقبال کے فارسی کلام, ان کی فکر اور ان کی آفاقیت اور ان کی جو ہے سیاسی جہت سب پہ بات ہوئی ہے. یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں مقیم جو بڑے بڑے اقبال شناس بڑے نام ہیں سینئر حضرات, انہوں نے اس میں گفتگو میں حصہ لیا, جس میں پروفیسر فتح محمد ملک جو ہیں وہ شامل تھے, اس کے علاوہ ڈاکٹر صابر صفر اور پروفیسر احسان اکبر, جلیل علی صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی, اور اکیڈمی ادبیات میں بھی تقریبات ہوئی ہیں. اب منظر نامے میں اقبال کے علاوہ جو ہے دیگر جو تقریبات ہیں وہ یہ کہ اکیڈمی ادبیات میں سندھی ادب کے بہت بڑے شاعر و ادیب, بہت بڑا نام, ایک صدی کے لگ بھگ انہوں نے عمر پائی, محمد ابراہیم جویو, ان کی یاد میں ادبی ریفرنس ہوا ہے, اور راولپنڈی اسلام آباد میں مقیم اردو اور سندھی کے بڑے ادیبوں, شاعروں اور صحافیوں نے اس میں شرکت کی ہے. اس کی صدارت کی تھی پروفیسر فتح محمد ملک نے, اور ابتدائی کلمات جناب اقبال بوگیو جو چیئرمین ہیں اکیڈمی ادبیات کے, انہوں نے ادا کیے, اور مہمان خصوصی تھیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ, ممبر قومی اسمبلی, اور اس میں خراج عقیدت پیش کیا گیا جناب محمد ابراہیم جویو کو, اور یہ محسوس کیا گیا کہ ان کی رحلت سے جو سندھی ادب میں بالخصوص جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کم ہونا, وہ پر ہونا مشکل ہے. انہوں نے بالخصوص جو تراجم کیے ہیں دوسری زبانوں سے سندھی میں, اس نے سندھی ادب کو آگے پیش رفت کرنے میں بہت زیادہ معاونت کی ہے. اب میں بات کرنا چاہوں گا, یہ تو تذکرہ تھا تقریبات کے حوالے سے, اور تقریبات میں ہی ایک اور تذکرہ کرتا چلوں کہ فارسی ادب پہ دو روزہ کانفرنس ہوئی ہے. فارسی ادب پہ دو روزہ کانفرنس نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں ہوئی, جو خانہ فرنگ ایران اور ایران کی سفارت خانے کے تعاون سے منعقد ہوئی, اور اس میں فارسی زبان و ادب اور اس کے اثرات برے صغیر پر, اور اس کے اثرات پاکستانی ادیبوں شاعروں پر, اس حوالے سے بڑی کھل کے بات ہوئی. دو روزہ یہ کانفرنس جو ہے بھرپور کانفرنس تھی ادب کے حوالے سے اور پاکستان ایران کے ادبی رشتوں کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو ہے کچھ کتابوں کی رونمائی ہوئی اور نیشنل بک فاؤنڈیشن جو ہے ان کے ہاں ڈسکاؤنٹ پہ رعایتی کتب کا سلسلہ جاری ہے اور کتاب جو ہے ہر پڑھے لکھے کے لیے ایک اثاثہ ہوتی ہے اور اس اثاثے کے حوالے سے انہوں نے کتابوں پہ 50% سے 60% تک رعایت کے ساتھ آج کل کتاب میلہ اپنا لگایا ہوا ہے. مختلف شہروں میں ان کی برانچیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دو رکنی ان کی ایک وفد ترکی کے دورے پہ روانہ ہوا. مولانا جلال الدین رومی کے وہاں پہ تقریب ہے, ان کی اینیورسری, اس میں حصہ لیں گے انعام الحق جاوید اور ان کے ایک ساتھی. اب میں اس موقع پہ ایک وقفہ لیتا ہوں اور ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد.
آندلیب مل کے کریں آہو زاریاں, تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل. اردو زبان قوم کی پہچان, اردو ادب تہذیب و ثقافت کا شاہکار, قومی یکجہتی کا علم بردار. تہذیب کے رنگ بکھیرنے, قومی یکجہتی کی عکاسی کرنے اور عوامی امنگوں کے سر چھیڑنے کے لیے ریڈیو پاکستان پیش کرتا ہے ادب رنگ. سنیے اردو ادب کے سر پروگرام ادب رنگ میں ہر اتوار کی رات 10:05 سے 11 تک صرف ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل پر. گاؤں کے چوباری کی خوشگپیوں میں, حجرے کے قہوے کی مجلس میں, اور تاک میں مہمانوں کی ہم نشینی میں, اور گدان کی چائے کی محفل میں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن, پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک. اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات, کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال, اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے. آپ گھر میں ہیں یا سفر میں یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام, ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
جی ویلکم بیک. بکسے کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تعزیت ہمیں کرنی ہے. ظفر خان نیازی کا انتقال ہو گیا, ریڈیو پاکستان کے اسٹیشن ڈائریکٹر بھی تھے, اور اس کے علاوہ افسانہ نگار, دانشور, ادیب, چوکور پہیے, مختصر افسانوں کے حوالے سے اردو ادب میں بہت خوبصورت اضافہ. ان کا گزشتہ روز انتقال ہوا اور آج میڈیا ٹاؤن اسلام آباد میں ان کا نماز جنازہ ہو گئی. ہم ادبی حوالے سے تعزیت کرتے ہیں پروگرام ادب رنگ میں, اور ان کے بارے میں آئندہ کسی پروگرام میں تفصیل سے بات ہوگی. اب ہم بڑھیں گے, اگلا سلسلہ ہے ہمارا اردو ادب کے حوالے سے جو شاعر ادیب ہیں ان کی ولادت. اس میں سب سے پہلا نام میرے ذہن میں آتا ہے پروین شاکر کا. پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو پیدا ہوئی اور بہت بڑا نام اردو ادب کے حوالے سے. مثلاً کہتی ہیں کہ کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. یہ تو زبان زد عام ہے. اس کے علاوہ بھلا چھوڑ کے گھر کیا کرتے, شام کے وقت سفر کیا کرتے. اور پھر انہی کا شعر ہے جب ستارے ہی مل نہیں پائے لے کے ہم شمس و قمر کیا کرتے, جب ستارے ہی مل نہیں پائے لے کے ہم شمس و قمر کیا کرتے. پھر اسی غزل کا شعر ہے وہ مسافر ہی کھلی دھوپ کا تھا, وہ مسافر ہی کھلی دھوپ کا تھا, سائے پھیلا کے شجر کیا کرتے, سائے پھیلا کے شجر کیا کرتے. اب اس مرحلے پہ انہیں کی اپنی آواز میں چند شعر ہم سنتے ہیں, پروین شاکر کی اپنی آواز میں.
بات شناسائی کی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی, اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی, کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے, کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا, اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا, روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی. پہلو تیرے دل دے تنہائی کی, اور آخری شعر ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس.
ہے اچھی میرے ہر جائی کی, یہ خوبصورت آواز, خوبصورت غزل آپ سن رہے تھے. بہت ساری غزلیں اور نظمیں زبان زد عام, ان کی کتابوں کا ذکر ہو جائے. خود کلامی ان کی بڑی مشہور کتاب انکار ہے, خوشبو تو بہت ہی مشہور مجموعہ, ماہ تمام ہے, اور اس کے علاوہ کفے آئینہ اور صدبگ ان کی مشہور کتابوں کا ذکر ہم نے کیا, اور یہ پڑھنی چاہیے اور ہر ایک کے گھر کی لائبریری میں ہونی چاہیے. اب میں ذکر کرنا چاہوں گا برچی کے حوالے سے ہمارے اردو ادب کے معماروں میں بڑا نام اطہر نفیس. 21 نومبر 1980 کو ان کی وفات ہوئی. ان کی ایک ہی مجموعہ ہے کلام, اور کیا خوبصورت کلام ہے, اور ان کی بڑی مشہور غزلیں کہ وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال سنائیں کیا, وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال سنائیں کیا, کوئی مہر نہیں کوئی کہر نہیں اب سچا شعر سنائیں کیا. اور پھر آگے ہمیں بڑھنا ہے تو جمیل الدین علی جو ہے 23 نومبر 2015 کو ہم سے رخصت ہوئے. شاید اکا دکا لوگوں میں جو پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے, ملی نغموں کے حوالے سے بہت مشہور ہے. میرا انعام پاکستان, میرا پیغام پاکستان, محمد محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان. جمیل الدین علی جو ہے ملی نغموں کے علاوہ دوہوں کے حوالے سے بہت پاپولر اور مشہور نام ہے, بہت بڑا نام اردو ادب میں. اور اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ جمیل الدین علی کی آواز میں ہم آپ کو ان کا کلام سنائیں.
آج کی رات اور ساری راتیں کر دو فیض کے نام.
بہت اچھا, واہ واہ واہ.
رات اور ساری راتیں کر دو فیض کے نام, انہیں پہ ثابت ہوئے.
ایک کہانی علی جی کی, انہیں پہ ثابت ہوئے.
کم نام کے رکھ لینے سے اونچا ہوا نہ
کوئی,
سے اونچا ہوا نہ کوئی. تو جیسی ہے ہم کہیں گے, تو کیوں بات بڑھائی. تو جیسی ہے ہم کہیں گے, تو کیوں بات بڑھائے. چندہ خود پر کبری جے ہے سر کب خود کو گا. چندہ خود پر کبری جے ہے سر کب خود کو گا.
خوبصورت کلام جمیل الدین علی کا آپ سن رہے تھے. ذکر کتاب کے حوالے سے ان کی کتابوں کا ذکر, اے میرے دشت سخن کتاب ان کی, لا حاصل بھی ان کی خوبصورت کتاب, دنیا میرے آگے, تماشا میرے آگے, آئس لینڈ کے بارے میں کتاب, صدا کر چلے, دعا کر چلے اور وفا کر چلے. اس کے علاوہ وطن کے حوالے سے کارگاہ وطن, بارگاہ وطن, مہر و ماہ وطن, اور اس کے علاوہ جیوے جیوے پاکستان کی مشہور ملی نغموں کی کتابیں ہیں, اور ان کو کئی ایوارڈ بھی ملے ہیں. انہوں نے اپنے دوہے میں فیض کا ذکر کیا کہ آج کی رات اور ساری راتیں کر دو فیض کے نام. اب ہمارا اگلا موضوع بھی فیض ہے, فیض احمد فیض کی برسی ہے. 20 نومبر 1984 کو فوت ہوئے, اور بہت بڑا پاکستانی ثقافت میں نام, بہت خوبصورت کتابیں ان کی. دست صبا ہے, دست تہ سنگ ہے, زندہ نامہ ان کی کتاب, رات بھی رات پنجابی ان کا کلام ہے, میرے دل میرے مسافر, نقش فریادی, سر وادی سینا, اور اس کے علاوہ نسخہ ہائے وفا, شام شہر یارہ, فیض اجنبی دیس میں, اور بہت ساری ان کے بارے میں. پروفیسر فتح محمد ملک کی کتاب ہے, محمد علی صدیقی کی بہت خوبصورت کتاب ہے. اور فیض کے حوالے سے پچھلے دنوں امن میلہ لاہور میں ہوا, دو روزہ میلہ ہوا. آئیے ان کی اپنی آواز میں سنتے ہیں ان کی اپنی نظم, نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں, 1962 کی نظم. جی.
نثار میں تیری گلیوں کیا وطن
1962 کی نثر جی
نثار میں تیری گلیوں کیا وطن نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جس میں جان بچا کے چلے نظر چرا کے چلے جس میں جان بچا کے چلے اور بہت سا ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں بنے ہیں اہل عوض مدعی بھی منصف بھی بنے ہیں اہل عوض مدعی بھی منصف بھی جسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں بنے ہیں اہل عوض مدعی بھی منصف بھی کسے وکیل کرے کن سے منصفی چاہیں مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں مگر گزارنے والوں کے دن گزرتے ہیں تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں تیرے فراق میں یوں صبح و شام کرتے ہیں بجا جو روزنے زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی بجا جو روزنے زندہ دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہوگی اور چمک اٹھے ہیں سلاسل تو ہم نے جانا ہے کب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی ہم نے جانا ہے کب سحر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی یوں ہی تصور شام و سحر میں جیتے ہیں تصور شام و سحر میں جیتے ہیں گرفت سایہ دیوار و در میں جیتے ہیں
جی خوبصورت کلام خوبصورت آواز بہت ساری خوبصورت کلام بہت سارے مجموعے فیض کے متاع لوہ و کرم چھل گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے پھر میرے چار اگر کو نوید ہو میرے صفے دشمنوں کو خبر کرو وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب ہم نے چکا دیا نہ گواؤ ناوک کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گوا دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا ان کے کلام جو ہے جس نے گایا وہ خود بھی مشہور ہو گیا بڑی مشہور نظم ہے ان کی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ یہ نور جہاں کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہو چکی ہے یہ ہم نے نمونہ کلام پیش کیا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں تو سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات تیرا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری آنکھوں سے ہے دنیا میں بہاروں کو سبا تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے سامعین خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی اور زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا مگر ادب رنگ کا وقت اختتام کو پہنچا آج کی کریڈٹ بتا دوں آج کے رابطہ کار تھے محمد ایاز اور اسٹوڈیو انجینئر ظفر مسعود نیازی نگران عمران لطیف اور نگران اعلیٰ جاوید خان جدو بہت دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اب اپنے میزبان داؤد کیف کو دیجیے اجازت خدا حافظ